الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين قران حكيم میں سورۃ الاحزاب ہے 21 اور 22 پارے میں سورہ احزاب کی دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 اس سورت میں بہت سارے مضامین کا بیان ہے غزوہ احزاب یا غزوہ خندق بیٹل آف ٹرنچز کا ذکر بھی آتا ہے اسی طریقے پر مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کے حوالے سے اور خاص طور پر ستر اور حجاب کے احکامات کے حوالے سے بھی رہنمائی دی گئی منافقین کا طرز عمل بھی بیان کیا گیا ہے سچے ایمان والوں سے کیا تقاضے ان کا ذکر بھی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تذکرہ بھی آیت نمبر 40 میں اسی صورت میں آتا ہے البتہ یہ جو دو آیات ابھی تلاوت کی گئیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان کا بیان ہے اگر یہ ہم کہیں کہ آپ کی پانچ شانوں کا ذکر ہے جو ان دو آیات میں ہمارے سامنے آتا ہے تو مناسب ہوگا البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنا جو لوگ حق کی دعوت قبول کریں عمل پر آ جائیں ان کو اللہ کی جنت اور اللہ کی رضا کی بشارت دینا جو لوگ حق کی دعوت کو رد کریں اور کفر کی روش اختیار کریں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت سے فرار اختیار کریں انہیں انذار کرنا اللہ کے عذاب سے جہنم سے ڈرانا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بننا یہ پہلو ہیں جو ان آیات میں ہمارے سامنے آئیں گے گزشتہ جمعے میں جو گفتگو ہوئی تھی یعنی جو فیصلہ سپریم کورٹ کا آ گیا اس کی ہم نے تحسین بھی کی اس کے ذیل میں مسئلہ تو ہے قادیانیت سے متعلق اور اس کے بارے میں ہماری حساسیت کیوں ہے کیونکہ قادیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی کو اس مرزا کو جو ہے وہ معاذ اللہ نبی مانتے ہیں تو اس معاملے میں ہماری حساسیت ہونی بھی چاہیے اور امت کی حساسیت بھی بجا ہے البتہ ختم نبوت کا یعنی اس کے عقیدے کا تحفظ جہاں اہم ہے وہیں اس ختم نبوت کے کچھ لازمی نتائج اور تقاضے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے رہنے چاہئیں ایک لازمی نتیجہ کیا ہے اب کوئی کتاب نہیں آئے گی کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے تو قیامت تک کے لیے قرآن ہی ہدایت کا ذریعہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات آپ ہی کی ذات ہدایت کا ذریعہ ہے لیکن اب انسانوں تک یہ ہدایت پہنچے گی کیسے پہلے انبیاء آتے تھے رسول آتے تھے اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے تھے اب یہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد امت نے کرنا ہے یہ ہے ختم نبوت کے عقیدے کا عملی پہلو جس کی طرف توجہ ہماری کم ہے یعنی اللہ کے رسول کے خاتم الانبیاء بنا دیے جانے کے بعد اب یہ پیغام کا پہنچانا اللہ کے دین کی دعوت دینا اللہ کے دین کی گواہی دینا لوگوں کے سامنے اللہ کا دین پریزنٹ کرنا پیش کرنا یہ اس امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے تو ختم نبوت کے عقیدے کا ایک عملاً تقاضا کیا ہے کہ یہ امت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتی ہے اب ان کی بحاف پر ان کی عطا کردہ تعلیم کو انسانیت کے سامنے پیش کرے یہ جو جن دو آیات کا بھی ہم مطالعہ کریں گے اس میں پانچ شانیں تو نبی علیہ السلام کی بیان ہو رہی ہیں لیکن ذمہ داری آج یہ ہمارے اوپر ہے اس امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے آج کی خطاب میں اسی پر مجھے کلام کرنا ہے انشاءاللہ. اگلا خطاب جمعہ بہرحال وہ ترتیب کے مطابق لاہور میں ہوگا. تو ختم نبوت کے عقیدے کا ایک اور لازمی نتیجہ اور نبی علیہ السلام کی جو یہ ختم نبوت کا معاملہ اس کی تکمیلی شان کا اظہار یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صرف اللہ کا پیغام پہنچایا نہیں ہے, اللہ کے عطا کردہ عادلانہ نظام کو قائم کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. یہ حضور کی تکمیلی شان ہے. ایک ہے ختم نبوت کا معاملہ اور ایک آپ کی تکمیلی شان رسالت کے اعتبار سے کہ اللہ کے دین کو آپ نے غالب کر کے دکھایا. اور آج بھی یہ ذمہ داری بھی امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے. اور ایک اور تکمیلی شان کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت کی اور آپ کو خاتم الانبیاء بنائے جانے کی, کہ قیامت سے پہلے پوری زمین پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا. یہ مرحلہ ابھی باقی ہے اور اس تعلق سے محنت کرنا, جد و جہد کرنا, جان کو, مال کو, وقت کو, اولاد کو, صلاحیتوں کو, وسائل کو, ایکسپرٹیز کو لگانا اور کھپانا یہ امت مسلمہ سے تقاضا ہے. تو آئندہ جمعہ تکمینی شان اس معنی میں کہ حضور نے دین پیش نہیں کیا, غالب کر کے دکھایا. اور ختم نبوت کا عقیدہ رکھنے والی امت ذمہ دار ہے کہ حضور کے عطا کردہ دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرے. اور اس کی تکمینی شان کی انتہا کیا ہے؟ کہ قیامت سے پہلے پوری زمین پر اللہ کا دین غالب ہوگا. یہ گفتگو تو انشاءاللہ ترتیب کے مطابق آئندہ خطاب جمعہ لاہور میں ہوگی. آج عقیدہ ختم نبوت کا ایک لازمی نتیجہ کہ اب کوئی پیغمبر نہیں, کوئی کتاب نہیں آئے گی, یہی قرآن قیامت تک کے لیے محفوظ ہے, حضور کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے اور حضور کا اسوہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہے. اب حضور کی امت صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی امت ذمہ دار ہے کہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائے, دین کی شہادت بھی دے, بشارت اور انذار والے فریضے کو بھی انجام دے, دعوت اللہ, اللہ کی طرف بلانا, دعوت دینا اس فریضے کو بھی انجام دے, اور جو ہدایت اس امت کے پاس پہنچی ہے اسے دوسروں تک منتقل کرنے کی کوشش کرے. یہ ہے آج کی گفتگو میں جو کلام ہوگا اور آئندہ خطاب جمعہ میں جو عام طور پر ہمارے ہاں ہماری ویب سائٹ پر اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دستیاب بھی ہو جاتا ہے. اب یہ دو آیات ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 اور 46. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یا ایہا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بھی خاص اللہ کا انداز ہے. اللہ تعالیٰ یا موسیٰ بھی فرماتا ہے, یا عیسیٰ بھی فرماتا ہے, لیکن اللہ یا محمد کہہ کے حضور سے کلام نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ یا ایہا النبی کہہ کر خطاب کرتا ہے, یا ایہا الرسول کہہ کر خطاب کرتا ہے, یا ایہا المزمل کہہ کر خطاب کرتا ہے, یا ایہا المدثر کہہ کر خطاب کرتا ہے. حضور کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ قرآن حکیم میں آیا. حضور کا نام محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم 1 مرتبہ قرآن حکیم میں آیا, مگر ان ناموں سے اللہ نے مخاطبت نہیں کی ہے. دیگر انبیاء کی ہے, یا موسیٰ یا عیسیٰ یہ ہمیں ملے گا, لیکن یا ایہا النبی, یا ایہا الرسول کا انداز اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اختیار کیا. یا ایہا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انا ارسلناک, بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے, شاہدن شاہد بنا کر, وہ مبشرن مبشر بشارت دینے والا بنا کر, وہ نذیرا اور نذیر یعنی ڈرانے والا بنا کر. ڈرانے والے کا ترجمہ یہ بھی کہ اللہ کے عذاب سے ڈرانا. وہ داعین اللہ بھی, اور اللہ کے اذن سے, اللہ کے حکم سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا. وہ سراجم, ترجمہ تو بنتا ہے روشن چراغ بنا کر بھیجا. البتہ یہ سراج کا لفظ, چراغ کا لفظ قرآن کریم میں سورج کے لیے بھی آیا ہے. اور ایک پہلو یہ ہے کہ سورج کی روشنی اس کی اپنی ہے, جبکہ چاند کی روشنی وہ سورج سے مستعار لی گئی ہے. وہ چاند کی روشنی سورج کی وجہ سے ہے, لیکن سورج کے لیے سراج کا لفظ آتا ہے جس کی اپنی روشنی ہے. یہاں حضور کے لیے لفظ استعمال ہوا, اس پر آگے ہم کلام کریں گے. آج تو خیر بارش کا موسم ہے, اللہ تعالیٰ عافیت کا, آسانی کا معاملہ رکھے پورے ملک میں, ہمارے شہر کراچی میں بھی اللہ عافیت و سلامتی کا معاملہ رکھے. لیکن بہرحال سورج نکلتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے. محمد مصطفیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سورج کی روشنی گرمی میں پریشان بھی کر رہی ہوتی ہم لوگوں کو, باقی تو پھل بھی پکتا ہے اسی کی روشنی کی شدت سے یا حرارت سے, لیکن حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات سے جو روشنی ملی ہے وہ راحت ہی راحت کا باعث ہے. سورج دن میں ہے رات میں نہیں ہے, یہ الگ بات ہے کہ سولر ٹیکنالوجی کی بنیاد پر اس کی اب ہم تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیتے ہیں, لیکن بہرحال فزیکلی وہ دن میں ہے رات میں نہیں ہے. رسول اللہ علیہ السلام کا سورج کا معاملہ ایسا نہیں کہ کبھی ہے کبھی نہیں ہے, کبھی فائدہ اٹھا سکتے ہو کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. وہاں راحت ہی راحت ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے, ہدایت ہی ہدایت ہے, نفع ہی نفع ہے. پانچ باتیں آئیں, اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو شاہد ایک ترجمہ گواہی دینے والا بنا کر بھیجا, دوسرا وہ مبشرہ بشارت دینے والا کر بنا کر بھیجا, وہ نذیرہ نمبر تین نذیر ڈرانے والا بنا کر بھیجا, نمبر چار وہ داعین الی اللہ باذنہ اللہ کے اذن سے اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا, والسراج منیرہ اور آپ کو ہدایت کا روشن چراغ بنا کر بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پانچ باتیں جس کو میں نے عرض کی, حضور کی پانچ عظمتوں کا بیان ہے, پانچ شانوں کا بیان ہے. البتہ دراصل آپ کی جو دعوت کے حوالے سے, تبلیغ کے حوالے سے, اللہ کا پیغام پہنچانے کے حوالے سے ذمہ داری ہے, یہ اس کا تذکرہ ہے. اور جان لینا چاہیے یہاں بیان حضور کا ہے علیہ السلام, البتہ آپ کی ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری یعنی دعوت دین کی ذمہ داری, تبلیغ دین کی ذمہ داری, اللہ کے دین کی گواہی دینے کی ذمہ داری, بشارت اور انذار کا معاملہ, خوشخبری سنانے کا معاملہ, اللہ کے عذاب سے ڈرانے کا معاملہ, ہدایت دوسروں تک بھی پہنچے یہ معاملہ, یہ ذمہ داری ختم نبوت کے بعد امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے. اب آئیے ان پانچوں باتوں پر مختصر بات کر لیں. پہلی بات انا ارسلنا کا شاہدہ, اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا. ماہ محرم الحرام کے موقع پر بھی شہادت کے تعلق سے کلام ہوا تھا, آپ حضرات کے ذہن میں بھی ہوگا, جو لوگ بعد میں سنیں گے اس خطاب کو ان کے ذہن میں بھی ہوگا. شہادت گواہی کی معنی میں, دویم کلمہ شہادت, شہادت معنی گواہی, اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو شاہد گواہی دینے کے معنی میں, کس بات کی گواہی؟ اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کی گواہی. اور اس معنی میں حضور کے لیے شہید کا لفظ بھی قرآن میں آتا ہے, اور اس امت کو شہادہ اسی معنی میں کہا گیا. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں ہے, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, اسی طرح مسلمانوں ہم نے تمہیں امت وسط بنایا. وسط درمیانی کا, درمیان کا ترجمہ بھی ٹھیک ہے, وسط بہترین کا ترجمہ بھی ٹھیک ہے, وسط معتدل بیلنسڈ یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے, مگر ایک ہی ترجمہ اس وقت میں عرض کر رہا ہوں, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اسی طرح مسلمانوں ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا, لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم شہادا شہید گواہی دینے والے ہو جاؤ اللہ کے بندوں پر, لوگوں پر. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول اللہ علیہ السلام تم پر شہید یعنی گواہی دینے والے ہو جائیں. یہ فریضہ شہادت ہے. ایک ہے وہ جو جان تک کا نذرانہ راہ خدا میں پیش کر دے, اس کے لیے بھی شہید کا لفظ بالکل درست ہے, لیکن شہید کا لفظ اس آیت میں البقرہ آیت نمبر 143 یہ رسول اللہ کے لیے استعمال ہوا علیہ السلام, اور شہداء کا لفظ امت مسلمہ کے لیے استعمال ہوا ہے. تو اب ختم نبوت کے بعد اس شہادت کو پیش کرنا, اللہ کے دین کی گواہی کو پیش کرنا, یہ امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے. ہاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کئی اعتبارات سے یہ شہادت پیش کی, یہ گواہی پیش کی. نمبر ایک, آپ نے اپنے قول سے اللہ کے دین کی گواہی پیش کی. قرآن حکیم کی ہزاروں آیات آپ پر نازل ہوئیں, اور ہزاروں مرتبہ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے, اور قرآن حکیم کے علاوہ بھی رسول اللہ پر وحی آتی رہی صلی اللہ علیہ وسلم, جسے عام الفاظ میں ہم سنت اور حدیث رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حق کی گواہی اپنی ایک زبان مبارک سے بھی آپ نے پیش کی, خواہ اس میں ایمانیات کی دعوت ہو, توحید رسالت آخرت تقدیر وغیرہ, خواہ اس میں عبادات کی دعوت ہو, خواہ اس میں اخلاقیات کی دعوت ہو, دنیا غلط ٹریک پر ہو مگر آپ نے حق کی بات بیان کی, دنیا شرک و کفر پر جا رہی ہے آپ نے توحید کی بات بیان کی, دنیا بے حیائی کی دعوت پر جا رہی تھی آپ نے حیا کی دعوت دی, اینڈ سو آن. تو اپنی زبان مبارک سے, اپنے قول مبارک سے آپ نے گواہی پیش کی. نمبر دو, جو حق آپ نے پیش کیا آپ نے اس کا عملاً ثبوت پیش کیا ہے, عمل درآمد کر کے پیش کیا ہے. خواہ وہ عبادات کا اہتمام ہو، خواہ وہ اخلاقی رویوں کا مظاہرہ ہو، وہ معاملات کی درستگی کا معاملہ ہو، لین دین کے معاملات ہوں، زندگی کے خوشی غمی کے مواقع ہوں، اللہ چاہتا کیا ہے، اللہ کا تقاضا کیا ہے، اس کا عملی نمونہ آپ کی ذات بابرکات، جیسے قرآن اسی سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو جو گواہی آپ دے رہے تھے زبان سے، اپنے قول سے جو گواہی پیش کر رہے تھے، آپ نے اپنے عمل اور کردار سے سب سے آگے بڑھ کر اس کا ثبوت پیش کیا۔ بہت مشہور حدیث ہے اور ہمیں غور کرنا چاہیے اللہ کے پیغمبر کا عالم کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تہجد کی نماز میں ایک تہائی رات، آدھی رات، دو تہائی رات قیام اللیل تہجد کا اہتمام فرماتے، آپ کے پیر سوج جاتے تھے، ورم آ جاتا۔ عرض کی جاتی ہے اللہ کے پیغمبر آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو خطاؤں سے پاک ہیں، اللہ کے بعد آپ کا مقام سب سے بلند ہے، آپ اتنی محنت کیوں فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق۔ اور اگر غزوہ احزاب کو دیکھیں جس کا ذکر سورہ احزاب اسی صورت میں آیا ہے، تو ایک صحابی آتے نا، یا رسول اللہ بھوک کی شدت ہے، میں نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، تو حضور نے کچھ فرمایا نہیں، اپنی قمیص مبارک ہٹا کر دکھائی، ماں دو پتھر موجود ہیں، کیا مطلب، میں تم سے پیچھے نہیں، میں تم سے آگے ہوں۔ تو اپنے کردار سے بھی وہ عبادات کے معاملات ہوں، اللہ کے ساتھ تعلق کے معاملات ہوں، دعوت حق پیش کرنے کا معاملہ ہو، مشقتوں کو جھیلنے کا معاملہ ہو، مصائب کو جھیلنے کا معاملہ ہو، آپ آگے ہی دکھائی دیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نمبر تین، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فقط ذاتی کردار میں اس دین کو پیش نہیں کیا، بلکہ ایک اجتماعیت تیار کر کے، ایک جماعت تیار کر کے، ایک انقلابی جماعت تیار کر کے، اس کو مشقتوں اور مصائب کے مراحل سے گزار کر، پختہ کر کے، کندن بنا کر، مکہ مکرمہ کے 13 برس ذہن میں رکھیے، پھر اس کو اتارے بدر کے میدان میں اللہ کے حکم سے، اور 23 برس کی جد و جہد کا بڑا حاصل کیا ہے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کا غلبہ، بالفعل اللہ کا دین قائم اور نافذ ہو۔ یہ گواہی حضور نے ایک اجتماعی جد و جہد کے ذریعے اور ایک عادلانہ نظام قائم کر کے بھی پیش کی ہے۔ یہ شہادت، یہ گواہی تین اعتبارات سے اللہ کے رسول نے پیش کی ہے، اپنے قول سے بھی، اپنے ذاتی کردار سے بھی، اور ایک اجتماعی نظام برپا کر کے اللہ کا دین قائم کر کے دکھایا ہے۔ آج یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ آج یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ آج کے خطاب جمعہ میں اس موضوع کے انتخاب کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ماہ سفر کی تکمیل کا معاملہ ہے اور ماہ ربیع الاول کا آغاز ہوگا، جو ہوگا سو ہوگا، اس میں ہمیں پتہ ہے کہاں امت جا رہی ہے، حقیقت روایات میں کھو گئی، امت خرافات میں کھو گئی، اصل میسج کیا ہے سنت رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، مشن کیا تھا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا، کیا دے کر گئے امت کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا ذمہ داری امت کے کاندھوں پر ہے۔ تو یہ پانچ باتوں میں سے پہلی بات، حضور نے قول سے بھی گواہی دی ہے، اپنے ذاتی کردار سے بھی گواہی دی ہے، اور ایک انقلابی جد و جہد برپا کر کے اللہ کے دین کو قائم کر کے بھی گواہی دی ہے، اور ایک گواہی آخرت میں آپ نے دینی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، اللہ پوچھے گا تمام رسولوں سے بھی اور امتوں سے بھی، سورہ اعراف کے شروع میں ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے پیغام پہنچایا کہ نہیں، گواہی دی کہ نہیں۔ اللہ کے رسول تو دنیا میں گواہی دے کر گئے، گواہی لے کر گئے، اور اللہ کو گواہ بنا کر گئے۔ حجت الوداع کا موقع، اللہ هل بلغتو، حضور نے فرمایا کہ ہاں، میں تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین یک زبان ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے علی حق نصیحت، حق وصیت، حق امانت ادا فرما دیا۔ تب حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ، دائیں ہاتھ کی مبارک انگلی شہادت والی، آسمان کی طرف بلند کر کے عرض کی، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہے، یہ گواہی دے رہے کہ میں نے پہنچا دیا۔ تو حضور تو گواہی دے بھی گئے، لے بھی گئے، اللہ کو گواہ بنا بھی گئے، کل وہ اللہ کے سامنے فرما دیں گے، اللہ میں نے تو فرض پورا کیا، ان سے پوچھ کے، ان میں میں اور آپ بھی شامل ہیں۔ آج ہماری ذمہ داریوں کا ذکر آ رہا ہے، جمعے کی 2 رکعت تو 5 وقتہ نماز پر مطمئن، رمضان کے روزوں پر مطمئن، یہ پتہ نہیں کون سی امت ہے بھائی، سر پہ ٹوپی داڑھی شریف رکھ لی ہے، مسواک کا اہتمام ہو گیا، خوشبو کا اہتمام ہو گیا، کیا سنت کے تقاضے پورے ہو گئے؟ 23 برس کی سنت کو بھلائے بیٹھے ہم لوگ، 23 برس کا مشن بھلائے بیٹھے ہم لوگ؟ غور کرنا چاہیے، آج ختم نبوت کے عقیدے کے ماننے والے میں اور آپ ہیں، ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے نتیجے میں. اگلی بات فرمایا، ومبشرن، آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، ونذیرا، اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. یہ مستقل اسلوب ہے قرآن کریم کا، اور یہ تمام پیغمبروں کی بھی بنیادی ذمہ داری تھی. سورہ النساء آیت نمبر 165 میں الفاظ آتے ہیں، رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا بشارت دینے والا بنا کر، انذار کرنے والا بنا کر، ڈرانے والا، وارن کرنے والا، تاکہ اب لوگوں کے پاس رسولوں کے آ جانے کے بعد اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی حجت، کوئی بہانہ، کوئی لیم ایکسکیوز باقی نہ بچے. یہ تمام رسولوں کی بھی ذمہ داری تھی، یہ حضور کی بھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. بشارت، خوشخبری، گڈ نیوز کن کے لیے؟ جو پیغمبر کی دعوت حق قبول کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی روش پر آ جائیں، اللہ کی رضا، اللہ کی جنت، اللہ کا دیدار، بشارت ہی بشارت ہے. اور جو لوگ حق کا انکار کریں، پیغمبر کی دعوت کو رد کریں، اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت سے فرار اختیار کریں، ان کے لیے نذیر بننا، ڈراوا دینا، وارن کرنا، ڈرانا اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے، جہنم کی آگ سے، یہ تمام رسولوں کی ذمہ داری تھی، یہ رسول اللہ کی بھی ذمہ داری رہی صلی اللہ علیہ وسلم. آج یہ کام ختم نبوت کے بعد کوئی پیغمبر تو نہیں آئیں گے، یہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے. ہاں، اس کا اولین ذریعہ خود قرآن کریم ہے. چنانچہ سورہ مریم کے آخر میں آتا ہے، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَ اللُّدَّا. بے شک اے نبی علیہ السلام، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان مبارک پر آسان کیا تاکہ آپ اس کے ذریعے بشارت دیں متقین کو، تقوی والوں کو، اور اس کے ذریعے سے جھگڑالو قسم کے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. تو آج امت نے کام کرنا ہے، اس کا اولین ذریعہ خود قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم میں بشارت کا پہلو، انذار کا پہلو، جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ مستقل بار بار آتا ہے. گویا آپ کے میری گفتگو میں، آپ کی میری دعوت کے عمل میں، آپ کے میری تبلیغ کے عمل میں اگر قرآن شامل ہے تو یہ کام اسموتھلی چلتا رہے، اور پھر صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مبارک ارشادات، وہاں بھی بشارت اور انذار کا پہلو ہمیں میسر آتا ہے. چوتھی بات اگلی آیت میں آیا، سورہ عذاب کی آیت نمبر 46 میں، وداعین اللہ، اور اللہ بیدنی ہی، وداعین اللہ بیدنی، اور ہم نے اے نبی علیہ السلام آپ کو اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے. کیا خوبصورت ٹائٹل ہے، داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، بیدنی ہی، اللہ کے حکم سے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ کہ جو انبیاء اور رسول ہوا کرتے تھے وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، خاص بندے تھے، ان کو یہ مشن دے کر اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا، یہ ذمہ داری دے کر اللہ ان کو بھیجتا رہا. اب یہ ختم نبوت کے بعد آپ کے میرے ذمہ ہم سمجھتے آ رہے ہیں، لیکن الفاظ کیا ہیں، داعین اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا، بھی اذنی ہی، اللہ کے حکم سے. پہلی بات تو ہے اللہ کے نمائندے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پیغمبر کی دعوت کوئی عام دعوت نہیں، شادی بیاہ کی دعوت آتی ہے، کسی فنکشن کی دعوت آتی ہے، کسی پروگرام کی دعوت آتی ہے، وقت ہوتا ہے تو جاتے ہیں ورنہ نہیں جاتے، کوئی طوفان تو نہیں مچتا، کوئی قیامت تو نہیں آ جاتی، گئے گئے، نہیں گئے نہیں گئے. لیکن پیغمبر کی دعوت ایسی نہیں، مانا مانا، نہیں مانا نہیں مانا. ہاں، اللہ اور پیغمبر کا حکم ایسا نہیں کہ دل کیا تو مانا، دل کیا تو چھوڑ دیا، نہ، کچھ بھی نہیں ہوگا، بہت کچھ ہو جائے گا. اللہ اکبر، بی سیریس. اللہ نے بھیجا ہے ان کو اپنا رسول بنا کر، اللہ نے بھیجا ہے اپنی طرف دعوت دینے والا بنا کر، اور بِإِذْنِ ہی، جب اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، مفسرین نے بڑا پیارا کلام کیا، تو آپ کی حفاظت بھی اللہ فرمائے گا، اور آپ کی حفاظت اللہ نے فرمائی، سورۃ المائدہ میں آتا ہے نا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں کے مقابلے میں. تو لاکھ لوگ مخالفت کریں، لاکھ لوگ جو ہے وہ لانتان کریں، لاکھ لوگ رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کریں، اللہ آپ کی حفاظت بھی فرمائے گا اور اللہ اپنے نور کو پورا بھی فرمائے گا. سورہ صف آیت نمبر 8 میں الفاظ آتے ہیں نا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے دین کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنے نور یعنی دین کے نور کو مکمل فرما کر رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. تو بِإِذْنِهِ میں سیریسنس اس معنی میں اللہ کے پیغمبر اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، بی سیریس. دو، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کا کام کر رہے ہیں، حفاظت بھی اللہ فرمائے گا آپ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اس کے ذیل میں میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی فلاں تبلیغ والے، فلاں دعوت والے، فلاں یہ امام صاحب ہیں، فلاں یہ مفتی صاحب ہیں، فلاں یہ مولوی صاحب ہیں، یہ دعوت کا کام کرتے ہیں. بھائی ہم سب دعوت کا کام کر رہے ہیں، مانے یا نہ مانے، یہ الگ بات ہے کون سی دعوت کا کام کر رہے ہیں. اسمارٹ فون پر انگلیاں ہٹتی نہیں ہیں ہماری، ادھر سے ادھر فارورڈ، ادھر سے ادھر فارورڈ، ادھر سے ادھر فارورڈ، یہ کیا ہے؟ دعوت ہی تو ہے، اور کیا ہے آخر؟ گزشتہ جمعے وہ مثال میں نے دی تھی کہ بھائی چار افراد بیٹھے ہیں، اذان کی آواز آ گئی، ایک اٹھ کے چلا گیا، لبیک کہتا ہوا کہ میں نے نماز ادا کرنی، تین بیٹھے رہے، جانے والا بھی چپ رہا اور چلا گیا، باقی تین بھی بیٹھے رہے، چپ رہے اور بیٹھے ہی رہے. کسی نے کچھ کہا؟ نہیں کہا، لیکن چاروں نے میسج دے دیا. پہلے نے کیا میسج دیا؟ جانے والے نے، نماز اہم ہے، اللہ کا حکم اہم ہے، باقی باتیں بعد میں. باقی تین نے کیا میسج دیا؟ ہم جو بیٹھے ہوئے جو کچھ بھی کر رہے ہیں، حلال کام یا حرام وہ ایک الگ بحث، یہ جو ہم بیٹھے ہوئے گپے لگا رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں، منہمک ہیں یا مبتلا ہیں یا مصروف ہیں یا جو بھی ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. یہ جو پکار آئی نا، یہ امپورٹنٹ نہیں. چاروں چپ رہے، دعوت جانے والے نے بھی دے دی اور دعوت تینوں جو چپ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی دے دی. مانے یا نہ مانے، ہم میں سے ہر بندہ داعی ہے، لیکن کیا ہم داعی اللہ ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں؟ یہ سمجھنے کی ضرورت. پھر دینی طبقات میں بھی مشکلات اور مسائل ہیں. کبھی اپنے فرقے کی دعوت ہے، اپنے مسلک کی دعوت ہے، اپنے شیخ کی دعوت ہے، اپنے پیر کی دعوت ہے، اپنے بڑے کی دعوت ہے، اور نہ دعوت اللہ کی طرف. بھائی پھر جو سوشل میڈیا پر آج کل سارا کھلواڑ بنا ہوا ہے، تنقید در تنقید، اور اس کی پگڑی اچھالنا اور اس کی پگڑی اچھالنا، اس کا نکال نکال کر یہ کامنٹس پاس کرنا، پھر اپنے ویوز بڑھانے کی کوشش کرنا، یہ دعوت ہے؟ دین کے مسلمہ معاملات، اگریڈ اپون، تسلیم شدہ باتیں کہیں نہیں ملتی، الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ. ہاں مرچ مسالے والی باتیں، پگڑی اور دین کے نام پر مناظرے کا انداز اور تنقید کا انداز اور کیچڑ اچھالنے کا انداز اور پگڑیاں اچھالنے کا انداز، اس کو لوگ سمجھ بیٹھے دعوت کا کام ہو رہا ہے، یہ دین کی خدمت کا کام ہو رہا ہے، متنفر کر رہے ہیں لوگوں. اور پیور صحیح دین، اگریڈ اپون باتیں، مسلمہ باتیں، تسلیم شدہ باتیں جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، الا ماشاءاللہ کے بیان میں ملتی ہے. نہیں بھائی، دعوت اپنے مسلک کی نہیں. ہاں مسلک، جملہ نوٹ کر لیں، بڑا پیارا ہے، مسلک ترجیح کے لیے ہو سکتا ہے، تبلیغ دین کی ہوتی ہے. ممبر پر میں آپ کو نماز کی دعوت دوں گا، پچھلی دفعہ بھی ہم نے بات کی نا، لیکن یہاں بیٹھ کر میں یہ کہوں ہاتھ اوپر نہیں باندھو گے تو یہ ہو جائے گا، نیچے نہیں باندھو گے تو یہ ہو جائے گا، تین دفعہ رفع دین کرو گے تو یہ ہو جائے گا، نہیں. یہ علمی مباحث ہیں، اس کو کہتے فروعی معاملات، یہ زیادہ اہم نہیں، نماز اہم ہے تو نماز کی دعوت دیں گے، نماز نہ ادا کرنے کی وعید اور ڈراوے بیان کر دیں گے، نماز ادا کرنے کی بشارتیں بیان کر دیں گے، پچھلے جمعے بات ہو گئی. باقی آپ نے ہاتھ اوپر ماننا ہے، میں نے نیچے ماننا ہے، فلاں نے ہاتھ چھوڑ کر نماز ادا کرنی، وہ اپنے مسلک پر عمل کر لے، پیچھے دلائل موجود ہیں. تبلیغ دین کی ہوگی، مسلک ترجیح کے لیے ہوتا ہے. اگریڈ اپون باتیں بیان کریں، متفقہ باتیں بیان کریں، عمل کا موقع آئے گا، اپنے اپنے مسلک کے مطابق عمل کر لیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں جی اختلافات بہت ہیں، یہ بھی خامہ خواہ کا شوچا چھوڑا ہوا ہے، اختلافات بہت زیادہ ہیں، خامہ خواہ کا شوچا ہے. 98% 98% معاملات ہمارے متفقہ ہیں. مجھے بتا دیں، میں آپ کے سامنے 10-12 باتیں رکھ دیتا ہوں. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اختلاف ہے اس میں. سچ بولنا چاہیے، اختلاف ہے. وقت پر نماز ادا کرنی چاہیے، اختلاف ہے. ماں باپ کے ساتھ بھلا سلوک کرنا چاہیے، اختلاف ہے. حرام سے بچنا چاہیے، اختلاف ہے. غیبت سے بچنا چاہیے، اختلاف ہے. وعدہ پورا کرنا چاہیے، اختلاف ہے. امانت پوری، امانت کی پاسداری ہونی چاہیے، اختلاف ہے. پڑوسی کے ساتھ بھلا سلوک کرو، کوئی اختلاف ہے. صلہ رحمی کرو، کوئی اختلاف ہے. فیصلے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کرو، کوئی اختلاف ہے. گنتے چلے جائیے. اور کیا 98% پر عمل ہو چکا ہے ہمارے ہاں؟ کہ 2% پر بحث ہی چل رہی ہے ہماری، لوگوں کے ذہنوں کو متنفر کریں اور دین سے بدزن کرنے کی کوشش کریں، اللہ محفوظ رکھے. اور قرآن پاک کا بڑا پیارا مقام ہے، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 33 میں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہترین، احسن بہترین، سپرلیٹو ڈگری انگلش کے اندر، اس سے بہترین بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا. ہاں یہ بھی آگئے وعمل الصالحا اور عمل کرے نیک, وقال اننی من المسلمین اور وہ کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں, اپنا تعارف اسلام کا کرائیں, فرقہ واریت والا نہیں اور دوسروں کو کمتر ثابت کرنے والا نہیں, میں بھی عام مسلمان ہوں. دیکھیے بہترین بات کس کی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا, یہ حضور کی ذمہ داری تھی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی ختم نبوت کے بعد یہ امت کی ذمہ داری. یاد رکھیے گا مسجد کا امام ہونا, جمعے کا خطیب ہونا, کو عالم ہونا, مفتی ہونا, یہ مخصوص اعمال ہیں, یہ مخصوص افراد کر لیں گے, یعنی جو اس کام میں اپنا وقت زیادہ لگائیں گے, ہر بندہ تو نہیں کر سکتا. لیکن داعی ہر مسلمان نے بننا ہے, مفتی نہیں بننا, عالم نہیں بننا, خطیب نہیں بننا, لیکن داعی ہر مسلمان نے بننا ہے. آپ کی میری ذمہ داری یہی ہے, آپ کو اور مجھے اس امت میں کھڑا ہی اسی کام کے لیے کیا گیا ہے. قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں فرماتا ہے کم تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر, تم بہترین امت ہو جنہیں انسانوں کے لیے, لوگوں کے لیے برپا کیا گیا. دنیا اپنے لیے جیے گی, تمہیں دوسروں کی بھی فکر کرنی, تمہیں دوسروں کے لیے برپا کیا گیا, اس امت کو دوسروں کے لیے پیدا کیا گیا. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر, تم بھلائی کا حکم دو گے, تم بری سے روکو گے, یہ کرو تو امت ہو. سچی بات کیا ہے, یہ کام میں اور آپ کریں تو امت ہی قرار پائیں گے, ورنہ امت ہی نہیں قرار پا سکتے. جی ہمارے پاس تو اتنا علم نہیں ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں بخاری شریف کی حدیث میں بلغوا عنی ولو آیتن, ایک بات بھی آتی ہے پہنچا دو میری طرف سے. اب بتائیے اللہ کے دین کی دعوت, بنیادی بات, یہ بنیادی دعوت دینے کے لیے کتنے علوم چاہیے مجھے اور آپ کو, کتنا صاحب علم بننا. ایک آیت, ایک بات, آیت کا ترجمہ بات کا بھی کیا جا سکتا ہے, دین کی ایک بات بھی معلوم پہنچا دو. دنیا جہاں کا گند, دنیا جہاں کی غلط چیزیں فارورڈ کر رہی ہے, کیا ہم حق کی بات کو فارورڈ نہیں کر سکتے؟ اور اللہ نے اس دور میں اتنی آسانیاں دے رکھی ہیں, اور مسلم معاشرہ ہے بہرحال اللہ کی نعمت ہے, مسجدیں ہیں, ادارے ہیں, دروس کے اہتمام ہیں, کورسز کے اہتمام ہیں, دنیا جہاں کی فیسلٹیز اویلیبل ہیں, ہم سیکھ بھی سکتے ہیں, آگے بڑھا بھی سکتے ہیں. لیکن یاد رہے یہ کام کریں تو امت یہ قرار پائیں گے. سچی بات, اگر آپ اور میں دعوت کا کام نہیں کر رہے, تبلیغ کا کام نہیں کر رہے, دین پہنچانے کا کام نہیں کر رہے, اپنی استطاعت کے مطابق, اپنی استعداد کے مطابق, اپنی کیپیسٹی کے مطابق, ایک ماں ہے تو اپنے بچے کو تو سکھائے گی نا, بیوی ہے تو شوہر کو توجہ تو دلائے گی, سبحان اللہ, بہن ہے تو بھائی کو توجہ دلا دے گی. حضرت عمر کا واقعہ یاد ہے, کیا وجہ بنی تھی بالآخر؟ قرآن کچھ کچھ سنا تھا انہوں نے, لیکن جب بہن کا پتا چلا تو دوڑے گھر کی طرف, اور بہن نے استقامت کا مظاہرہ کیا, بہن کو تھپڑ بھی مارا, بہن نے کہا عمر تو جو چاہے سو کر لے, ہم نہیں چھوڑیں گے محمد کے دین کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب جو وہ بھی خطاب کی بیٹی, جب انہوں نے بہن نے جو ہے وہ استقامت دکھائی, حضرت عمر کا دل نر پڑ گیا, کہ اچھا تم لوگ کیا پڑھ رہے؟ کہا نہیں, تم ناپاؤ کو پہلے غسل کر کے آؤ. غسل کروایا, سورۃ طہٰ سنائی, زندگی بدل گئی حضرت عمر کی. بہن کبھی قرآن پڑھتی تھی سناتی تھی, بہن کبھی قرآن پڑھتی تھی سناتی تھی اور استقامت دکھاتی تھی تو عمر ایمان لاتے تھے رضی اللہ عنہ, عمر ایمان لاتے تھے رضی اللہ عنہ. تو ہر ماں کا, بہن کا, بیٹی کا, بیوی کا رول امپورٹنٹ ہے, وہ اپنے دائرے کار میں کرے. ہر بزرگ کا رول امپورٹنٹ, ہر مسلمان مرد کا, ہر عورت کا, جوان کا, بوڑھے کا, ہر ایک کا رول امپورٹنٹ ہے. خدا را اس کی فکر کریں, یہ ہمارے ذمہ کام ہے. اور اللہ کے پیغمبر نے کیا پیاری دعا دی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ماں کی دعا لیتے ہیں اللہ ہماری ماں کو زندگی دے, چلیں گے اللہ ہم کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں, لیکن کیا ماں کی دعا ہوگی اور کیا رسول اللہ کی دعا ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. ہزاروں مائیں حضور کی حرمت پر قربان, حضور دعا دے رہے ہیں جامع ترمذی کی روایت میں, اللہ اس بندے کو خوش و خرم رکھے, تر و تازہ رکھے, انگلش میں کہیں گے پراسپر کرے, خوشحال کرے, اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جو مجھ سے کوئی بات سنے اور ایسے ہی دوسروں تک پہنچا دے. حضور کی دعا, سمجھ آ رہی ہے بات, رسول اللہ کی دعا, اللہ اسے تر و تازہ رکھے, خوشحال رکھے جو مجھ سے کوئی بات سنے اور ایسے ہی دوسروں تک پہنچا دے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. فرمایا وداعین الی اللہ باذنہ, اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا اللہ کے حکم سے. اس موضوع پر ہمارے استاد بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا ایک کتاب چاہے دعوت اللہ, دعوت اللہ, اہل الحدیث حضرات کے ایک مدرسے جامعہ میں فیصل آباد میں ان کا خطاب تھا, موضوع یہ بنایا. ہمارے کچھ امور میں اختلاف نظر آتا ہے نا, جیسے میں نے اشارہ کیا, ہاتھ اوپر مان لیا, نیچے مان لیا, کسی نے چھوڑ کر, بھائی سب کی نماز ہو جاتی ہے الحمدللہ, ان چکروں میں زیادہ پریشان نہ ہوں. لیکن یہ بتائیے رسول اللہ کی 23 برس کی سنت کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہو سکتا ہے فلاں عمل حضور نے پہلے کیا بعد میں نہیں کیا. مثلا ایک مثال, جب جنازہ جاتا حضور تشریف لے جاتے ہر جنازے کے ساتھ, بعد میں آپ رک گئے کہ امت فرض نہ سمجھ لے اس کو, مطلب بڑی مشقت کا معاملہ ہو جائے گا. تو کبھی ایک عمل حضور نے کیا کبھی بعد میں نہیں کیا, یہ علمی طور پر ثابت شدہ بات ہے. مگر دعوت کی سنت 23 برس کی سنت ہے, کسی دیوبندی بریلوی اہل الحدیث فلاں کا کوئی اس میں اختلاف نہیں, یہ 23 برس کی سنت ہے رسول اللہ علیہ السلام کی. تو یہ بڑا پیارا کتاب چاہے دعوت اللہ, رفقائے تنظیم اسلامی تو مطالعہ کرتے ہیں ہمارے, باقی حضرات بھی غور کریں اس کا مطالعہ کریں. یہ ہمارے ویب سائٹ سے بھی مل جائے گا, قرآن اکیڈمی ڈاٹ کام سے بھی, تنظیم ڈاٹ او آر جی سے بھی, اور ہمارے جو مکتبے ہوتے ہیں بک شاپس وہاں سے بھی. آخری بات اس آیت میں آئی, وَسِرَاجًا مُنِيرًا, روشن چراغ بنایا آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم. سراج سورج کے معنی میں آیا ہے اور چراغ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. لفظ سراج قرآن کریمی سورج ہے, سن اس کے معنی میں آتا ہے, یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے, یہاں یہ حضور کے استعمال ہوا. بہت ساری باتیں ہیں, دو تین باتیں اشارتاً میں عرض کی تھی. ایک, سورج صبح نکلتا ہے شام میں غروب ہو جاتا ہے, اس وقت اب موجود ہے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, ہم اور آپ اس کے بعد نہیں اٹھا سکتے اس کی روشنی سے. اسی طریقے پر یہ سورج شدید سردی ہو تو اس کی حرارت بڑی اچھی لگتی ہے, لیکن گرمی ہو تو بڑا پریشان کن معاملہ ہو جاتا ہے. تو کبھی وہ راحت کا باعث بنتا ہے, کبھی کچھ کے لیے وہ تکلیف کا باعث ہو رہا ہوتا ہے. رسول اللہ علیہ السلام کی آمد کے نتیجے میں جو ہدایت کا اتنا بڑا چراغ اللہ نے عطا فرما دیا, ابھی ہمیشہ کے لیے طلوع رہے گا, یہ غروب نہیں ہوگا, آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے. اور آپ علیہ السلام کا جو اسوہ ہے, آپ کی جو تعلیم ہے, اس میں راحت ہی راحت ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے, آسانی ہی آسانی ہے, رحمت ہی رحمت ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, سورہ الانبیاء آیت نمبر 107. اور اے نبی علیہ السلام, ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. آج جو مشکلات ہیں, مصائب, انفرادی دیکھنے, اجتماعی, حضور کی ہدایت تو ہمارے پاس ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سراج صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ, ایک صندوق ہے, صندوق میں ہیرے جواہرات خزانہ ہے, اور صندوق کے اوپر سانپ بیٹھا ہوا ہے. اب بتائیے وہ سانپ خود فائدہ اٹھا سکتا ہے اس سے؟ نہیں. کسی کو قریب آنے دیتا ہے؟ نہیں. نہ خود اٹھاتا ہے نہ دوسروں کو اٹھانے دیتا ہے. آج امین کون ہے؟ اللہ کے رسول کی لائی ہوئی ہدایت کے کسٹوڈین, ٹرسٹیز, امین کون ہے؟ یہ امت ہے. اور ہم آج دنیا کے سامنے پریزنٹ نہیں کر پا رہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, تبھی ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنی ہوئی. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئندہ انشاءاللہ جمعہ کا خطاب لاہور میں ہوگا, تو ختم نبوت کے عقیدے کا ایک اور مظہر, وہ حضور کی تکمیلی شان کا پہلو کہ حضور نے دین قائم کر کے دکھایا, اور آج یہ ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندھے پر ہے, وہ بعد انشاءاللہ وہاں ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.